ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے. گزرا ہوا کل فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت تھا. اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آنے والا کل فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، تو اس مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
پرامن ایٹمی سرگرمیاں جاری رہیں گی. ایران کے تیل پر پابندی اور امریکہ کو درپیش چیلنج. پاکستان میں دہشت گردوں کی بربریت. سعودی عرب اور قطر کے مخاصمانہ اقدامات پر شام کا رد عمل. اسلامی جمہوریہ ایران میں پارلیمنٹ کے انتخابات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
یہ ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے سرخیوں میں ملاحظہ فرمایا، آج یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں قومی جشن ہے. جی ہاں، نویں پارلیمانی انتخابات کے لیے لوگ جوک در جوک، رائے دہندگان کا پرجوش جمع غفیر پولنگ اسٹیشنوں پر موجود ہے. پولنگ کے وقت سے پہلے ہی لمبی لمبی قطاریں پولنگ مراکز پر دیکھنے کو ملی، اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی، آج عوام کی بھرپور شاندار اور تاریخ ساز شرکت دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی اہم پیغامات کی حامل ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام اور رائے دہندگان نے تہران سمیت پورے ایران کے گوشہ و کنار میں، چھوٹے بڑے قصبوں، شہروں، دیہاتوں، ہر جگہ پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر ایک بار پھر انقلاب کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا آغاز کیا ہے، اور دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے. ہم آج ایرانی عوام کی تاریخ ساز شرکت کا جائزہ لیں گے اپنے اس پروگرام میں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن سے ہمارے نمائندے کا براہ راست ارتباط یا رابطہ ہو تو ہم آپ کو وہاں بھی لے چلیں گے. مگر آج زاویہ نگاہ میں جن موضوعات کا اعلان کیا گیا ہے، آئیے ان پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں. آئی آئی ایم اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب علی اصغر سلطانیہ نے کہا ہے کہ بعض ممالک ایران اور آئی آئی اے کے تعاون کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے مسلمہ حق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
آئی اے ای اے میں ایران کے مستقل نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے بدھ کی رات ویانا میں ایران کے بارے میں ادارے کے سربراہ یوکیا امانو کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے اجلاس میں کہا کہ بعض ممالک ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان تعمیری تعاون کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بند ہونا چاہیے. انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ آئی اے ای اے اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے گزشتہ دو ادوار میں جن باتوں پر اتفاق رائے ہوا انہیں صحیح انداز میں پیش نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایران اور آئی اے ای اے کے تہران مذاکرات کی بنیاد اس بات پر تھی کہ پہلے فریم ورک کا تعین کیا جائے تاکہ اس کے مطابق اقدامات انجام دیے جائیں. علی اصغر سلطانیہ نے اسی کے ساتھ کہا کہ ایران نے پارچین فوجی مرکز کے معائنے کی درخواست اس لیے قبول نہیں کی کہ اس سلسلے میں کوئی قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مراکز کے معائنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دونوں فریقوں کے اتفاق رائے سے فریم ورک تیار کیا جائے جس میں اس بات کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہو کہ دونوں فریقوں کو کون کون سے امور انجام دینے ہیں اور کن باتوں کی پابندی کرنا ہے. علی اصغر سلطانیہ نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی ہرگز بند نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں پوری طرح سے آئی اے ای اے کی نگرانی میں ہے، لیکن ایجنسی کو این پی ٹی سے ماورا کوئی مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آئی اے ای اے کے نائب سربراہ ہرمین ناکرائٹس نے بھی، جو حال ہی میں تہران کا دو بار دورہ کر چکے ہیں، اس اجلاس میں کہا کہ تہران کے تحقیقاتی ایٹمی مرکز سمیت ایران کے سبھی ایٹمی تنصیبات آئی اے ای اے کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں. آئی اے ای اے کے سربراہ یوکیا امانو نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں عالمی ادارے کی نگرانی میں ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی 16 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی رپورٹ میں دوسری بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران ایٹمی اسلحہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے بھی کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی اسلحہ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال آئی اے ای اے اور خود امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں پرامن ہیں۔ اس درمیان جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کسی صورت میں ہی بند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کام این پی ٹی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس عالمی معاہدے کا رکن ہونے کی حیثیت سے ایران کا مسلم حق ہے۔ یہ سارے بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے بارے میں سفارتکاری اور دباؤ کی پالیسی کو جاری رکھے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی اقدامات صرف اور صرف ایران پر دباؤ ڈالنے پر ہی مرکوز ہیں اور وہ سفارتی روش کو سبوتاش کرنے کے در پہ ہے۔ ایران کے مرکزی بینک پر امریکہ کی نئی پابندیاں گزشتہ بدھ سے شروع ہو گئی ہیں۔ ایران کے مرکزی بینک پر پابندی کے بل پر امریکی صدر باراک اوباما نے 31 دسمبر کو دستخط کیے تھے۔ اس پابندی کا تعلق ایران کے بینک کے زر مبادلہ کی منتقلی کے عمل سے ہے، جبکہ اس بل میں ایران کے تیل پر بھی پابندی لگائی گئی ہے جس کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ ایران کے خلاف امریکی اقدامات میں ایک ایسے وقت میں شدت آ رہی ہے جب گزشتہ ایک مہینے سے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ایران کے مذاکرات جاری ہیں جو اب تک مثبت رہے ہیں، لیکن مغرب کا رویہ کچھ ایسا ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ ایران اور آئی اے ای کے تعاون کی فضا کو مقدر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آئی اے ای میں ایران کے مستقل مندوب نے بھی کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای کی نگرانی میں جاری رکھے گا اور وہ یورینیم کی افزودگی نہیں روکے گا۔
جی ہاں، ایران آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا اور ساتھ ہی یورینیم کی افزودگی بھی بند نہیں کرے گا اور اپنے مسلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے 31 دسمبر کو ایران کے تیل پر پابندی کے بل پر دستخط تو کر دیے، لیکن بظاہر اب خود یہ مسئلہ امریکی اور اس کے اتحادی ملکوں کے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ وہ ایران کے تیل کی جگہ دوسرے متبادل کی تلاش میں ہیں، ساتھ ہی انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے اتحادی ممالک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے بعض اتحادیوں کے لیے ان پابندیوں پر عمل کرنے سے خاص حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہیلری کلنٹن نے سینٹ میں بجٹ اجلاس میں سینیٹروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ بعض ممالک اچانک ایران کے تیل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے اور ان کے تیل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی متبادل طریقہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے عالم میں آ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے بعض اراکین نے صدر اوباما کو خط لکھ کر کہا تھا کہ تیل کے بارے میں ان کی پالیسیاں ان کی کمزوری شمار ہوتی ہیں۔ اس سے قبل ایک بااثر سینیٹر چارلز شومرز نے بھی ہیلری کلنٹن کو ایک خط بھیج کر مطالبہ کیا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں شروع کریں۔ شومر نے اپنے خط میں خبردار کیا تھا کہ عالمی منڈیوں میں تیل کے بڑھتے ہوئے داموں سے امریکہ میں ایندھن کی قیمتوں پر اثر پڑے گا، جس سے معیشت کو سدھارنے کی امریکی حکومت کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پیٹرول کے اوسط قیمت $6 فی گیلن تک پہنچ جائے گی۔ اس درمیان یورپی یونین کے متعدد ملکوں نے، جن میں اٹلی، اسپین اور یونان بھی شامل ہیں، جو ایرانی تیل کے بڑے خریدار ہیں اور اپنی روزمرہ کی 10% کی ضرورتیں ایران سے پوری کرتے ہیں، کہا ہے کہ وہ اچانک ایران کے تیل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ جاپان نے بھی، جو دنیا میں ایرانی تیل کا تیسرا سب سے بڑا خریدار ہے اور اپنی 9% ضرورتیں ایرانی تیل سے پورا کرتا ہے، اس نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے ایران پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد سے مستثنی قرار دیا جائے۔ ادھر ہندوستان نے بھی ایران کے خلاف امریکہ کی تازہ پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ایران سے تیل کی خریداری کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے برطانیہ اور فرانس کو تیل کی فروخت بند کرنے کے بعد یہ تشویش لائق ہو چکی ہے کہ ایران مغرب کی مخاصمانہ پالیسیوں کا ٹھوس جواب دینے میں کسی طرح کی رعایت نہیں کرے گا۔ ایران کی جانب سے فرانس اور برطانیہ کو تیل کی فروخت بند کرنے کے بعد ہی فوری طور پر نیو یارک اور لندن کے بازار حصص میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور تیل کی قیمتوں میں $120 فی بیرل تک کا اضافہ ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال باقی رہی تو تیل کی ہر بیرل کی قیمت $200 تک پہنچ جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر تیل رستم قاسمی نے کہا ہے کہ ایران نے اس سے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ایران یورپی ملکوں کی مخاصمانہ پالیسیوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے گا۔ یورپی ملکوں کی جانب سے جولائی میں بائیکاٹ کے اعلان کے بعد ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو ممالک ایران سے تیل کی خریداری کے خواہاں ہیں انہیں 2 سے 5 برس کا معاہدہ کرنا ہوگا اور غیر مشروط طور پر ایران سے تیل خریدنا ہوگا اور وقت پر پیسے ادا کرنا ہوں گے۔ یاد رہے کہ ایران کو اس وقت اپنا تیل فروخت کرنے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے اور اس نے یورپی ملکوں کی جگہ پر دوسرے گاہکوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف بعض مغربی ملکوں کی خود سرانہ پابندیاں اور غیر دانشمندانہ مطالبات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان سے صرف تیل کی قیمتوں میں ہی اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ عالمی سطح پر حالات متاثر ہو رہے ہیں۔ دراصل جس چیز نے تیل کے خریداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے وہ بعض ملکوں کی غیر منطقی اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیاں ہیں جن سے امریکہ اور یورپ کی معیشتوں سمیت عالمی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ ایسے عالم میں اپنی خود سرانہ پالیسیوں پر اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے عوام معیشتی بحران کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ پابندیاں دو دھاری تلوار ہیں اور اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے عوام کے لیے انرجی کا بحران نہیں چاہتا لیکن سامراج کی تسلط پسندی کا کیا کیا جائے کہ جب تک وہ منہ کی نہیں کھا لیتا اسے سبق نہیں ملتا اور ملت ایران بھی اپنی عزت نفس اور قومی مفادات پر کسی سے سودے بازی نہیں کر سکتی۔
ملت ایران اپنی عزت و شرف اور قومی مفادات پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتی، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان۔ گزشتہ منگل کو فرقہ وارانہ دہشت گردی کا بھیانک واقعہ اس وقت پیش آیا جب راولپنڈی سے شمالی علاقہ جات جانے والی 4 بسوں کو کوہستان کے علاقے میں دہشت گردوں نے روکا اور مخصوص فرقے یعنی شیعہ مسلمانوں کو بسوں سے نیچے اتار کر انہیں گولی مار دی۔ 4 دن کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پورا علاقہ غم و غصے میں ہے اور پورے علاقے پر سوک طاری ہے۔ آج اسی سلسلے میں پورے علاقے میں احتجاجی ریلیاں اور جلوس نکالے گئے، جلسے ہوئے، نہ صرف شمالی علاقہ جات بلکہ پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا۔ اس سلسلے میں تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز عالم اہل سنت جاوید اکبر ساقی۔
میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے یہ تسلسل ہے اس دہشت گردی کا جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئٹہ میں زائرین کی بسوں پر حملے کر کے جس طرح بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا گیا، حکومت اگر سنجیدگی سے اور ادارے ہمارے ملک کے پاکستان کی ایجنسیز سنجیدگی کے ساتھ اس پہ قابو پاتی اور ملزمان کو گرفتار کر کے تیسرے کردار تک پہنچاتی تو شاید یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ اس واقعے پر بھی ہر اس پاکستانی کا اور ہر اس کلمہ گو مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یقیناً جو کلمہ گو ہے اور ایک حقیقی معنوں میں انسانیت کا درد جس کے دل میں ہے وہ اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ دہشت گرد عناصر اپنے ان ناپاک عزائم کو کامیاب کرنے کے لیے جو پاکستان کی سرزمین پر وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کو عملی جامعہ بنانا چاہتا ہے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج ہماری حکومت کو اور ہماری ایجنسیز کو اور بالخصوص میں چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری चौधरी साहब से अपील करूंगा कि जहां पर वो सब्जी के भाव पर एक अर्ध खुद नोटिस ले लेते हैं, लेकिन काश वो बेगुनाह इंसानों का, बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम का भी नोटिस ले और इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करा के कैसे किरदार तक पहुंचाए। मैं समझता हूं कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान में मुसलमानों को लड़ाकर, ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये दहशतगर्द जिन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है, ये जिन्होंने इस्लाम के नाम में हाथ ठेकेदार बनकर और अपने नापाक कल्याण के लिए गैर मुल्की अकाओं को खुश करने के लिए बेगुनाह मुसलमानों का, बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम करते हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनके चेहरे अया हो चुके हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, पूरी कौम के सामने इनका चेहरा खुलकर सामने आ गया है कि ये इस्लाम के हमदर्द नहीं है, ये इंसानियत के कातिल हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के आलाकार बनकर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज पूरी कौम को ये सोचना चाहिए, आज हमें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, आज हमें ये हकीकी मानों में ऐड करना चाहिए कि हम इन दहशत गर्दों की इस तरह की बुजदिलाना कार्रवाइयों के सामने मरहूम नहीं होंगे। शिया हमारे मुसलमान भाई हैं, तलवा वो भाई है, वो इंतहाई काबिल एहतराम है, उनके खून का, इस्लाम तो किसी गैर मुस्लिम के खून के बहाने को भी मना करता है, उसे भी जुल्म करार देता है, तो शिया तो एक मुसलमान है और वो उन हस्तियों के मानने वाले हैं जिनकी वजह से इस्लाम की बुनियाद है। हम इल्लत इस्लामिया और खुसूसन में अहल सुन्नत की जानिब से पूरी दुनिया में इस तरह की बुजदिलाना कार्रवाइयों की और इन लोगों की इस जुल्म की पुरजोर मजम्मत करती है और सबका एहतजाज है।
कोहिस्तान में दहशत गर्दों की बर्बरियत, 18 शिया मुसलमानों की शहादत, ये थे पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम अहल सुन्नत जनाब जावेद अकबर साकी। और अब रुख करते हैं मशरिक़ वस्ती का। शाम की हुकूमत ने कतर और सऊदी अरब के इस मौके पर सख्त तनकीद की है और उनके बयानात की सख्त मजम्मत की है, जिसमें कहा गया है कि शाम मुखालिफ मुसल्लह ग्रोहों को असलाह फराहम किया जाना चाहिए। वादा है कि शाम की हुकूमत इससे पहले भी साफ लफ्ज़ों में और सराहत के साथ ये कहती रही है कि मगरिब और इलाके की बाज़ अरब हुकूमतें शाम की हुकूमत और आवाम के मुखालिफ मुसल्लह दहशतगर्दों को हथियार फराहम कर रहे हैं और उनकी हर तरह से माली और असलाह जाती मदद कर रहे हैं। मुलाहजा कीजिए इस सिलसिले में हमारा ये तबसरा।
शाम ने मुसल्लह दहशतगर्दों को असलाह फराहम करने पर मबनी सऊदी अरब और कतर के ऐलान की मजम्मत करते हुए इसको दमिश्क के खिलाफ इन मुल्कों का मुखासिमाना इकदाम करार दिया है। शाम की वजारत खारजा के तर्जुमान जिहाद मुकद्दसी ने कहा कि इस सिलसिले में जो भी शख्स या फरीक कोई इकदाम करता है वो शाम के अवाम का खून बहाए जाने का जिम्मेदार है। शाम की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब बाज़ अरब ममालिक और उनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब और कतर ने खुलकर शाम में सरगर्म मुसल्लह दहशतगर्दों को असलाह फराहम करने की बात कही है। चंद रोज कबल भी कतर के वजीर खारजा ने खुलकर इस बात का ऐलान किया था कि शाम में हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह ग्रोहों को हथियार फराहम किया जाना चाहिए। कतर के वजीर खारजा से पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा ने त्यूनिस में होने वाले शाम मुखालिफ इजलास में कहा था कि शाम में मुसल्लह ग्रोहों को हथियार फराहम किया जाना चाहिए। वाज़ह रहे कि पिछले महीनों के दौरान पास अरब मुल्कों बिलखसूस सऊदी अरब और कतर ने अमरीका के साथ मिलकर शाम के सियासी निज़ाम और खुद इस मुल्क के सदर बशार असद के खिलाफ सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों, पार्टियों की असलाह जाती और मालियाती इमदाद और साथ ही शाम के खिलाफ करारदाद का पेश किया जाना सऊदी अरब और कतर की जेर सरकर्दगी शाम के खिलाफ खलीज फारस के अरब मुल्कों के महज चंद इकदाम हैं। जबकि मगरिब के दबाव में आकर और अरब मुल्कों की दरख्वास्त पर अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में शाम के खिलाफ कई बार मुसव्वदे करारदाद भी पेश किया गया, लेकिन रूस और चीन की जानिब से इन करारदादों को वीटो किए जाने के नतीजे में ये कोशिशें नाकाम रहीं और यूं अमरीका और सऊदी अरब की मर्जी के मुताबिक शाम मुखालिफ करारदादें पास न हो सकीं। इस वक्त भी सऊदी अरब और कतर अमरीका के साथ मिलकर शाम मुखालिफ मुसल्लह ग्रोहों को हथियार फराहम करने पर इसरार कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं ताकि अपने जोन یوم میں وہ اس طرح بشار اسد کے گرد گھیرا تنگ کر سکیں اور شام میں حکومت کی تبدیلی کے امریکی منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ شام کے بحران کو ایک بین الاقوامی معاملے میں تبدیل کرنا بھی عرب اور مغربی ملکوں کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ امریکہ علاقے کے اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب شام حساس اور نازک دور سے گزر رہا ہے، اس ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی سے متعلق اپنے منصوبے کو مکمل کر لینا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ شام اس وقت ان سازشوں کی بھینٹ چڑھ رہا ہے جنہیں امریکہ نے تیار کیا ہے، اور علاقے کے بعض عرب ممالک بھی مشرق وسطی میں امریکی سازشوں اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے واشنگٹن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شام میں حکومت کی تبدیلی یا اس ملک کے سیاسی نظام کو کمزور کرنے کا امریکی مقصد علاقے میں اسرائیل مخالف مزاحمتی قوتوں کو کمزور کرنا اور مشرق وسطی میں اپنے طویل المیاد منصوبوں کو روبہ عمل لانا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات مسلم ہے کہ امریکہ نے شام کے عوام کی مدد کی آڑ میں جو سازش تیار کی ہے، وہ صرف اور صرف مغرب اور اسرائیل کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور جلد یا بدیر امریکہ کی ان سازشوں کا خمیازہ واشنگٹن کا ساتھ دینے والے انہی بعض عرب ملکوں کو بھگتنا پڑے گا۔
یہ ناظرین، اب اس ہفتے بلکہ یوں کہا جائے کہ اس مہینے اور شاید اس سال کے سب سے اہم واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام ایک اور تاریخ رقم کر رہے ہیں، نویں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ صرف ووٹ نہیں بلکہ اسلامی جمہوری نظام، اسلامی انقلاب کی امنگوں اور اقدار کے تئیں اپنی وفاداریوں کا برملا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حکومت اور نظام کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کی وفاداری اس سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے جو 1979 میں اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد تھی۔ ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ امریکی حکام اور خاص طور پر باراک اوباما یہ کہتے نہیں تھک رہے کہ ہم ایران پر جو پابندیاں عائد کر رہے ہیں، اس کا مقصد ایران کے عوام اور نظام یا حکومت کے درمیان فاصلہ، دوری یا اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے آج ایران کے عوام نے ایک بار پھر پرجوش، تاریخ ساز اور وسیع پیمانے پر انتخابی عمل میں حصہ لے کر شرکت کر کے مغربی ملکوں اور ان میں سر فہرست امریکہ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اسلامی جمہوری نظام کے پہلے سے کہیں زیادہ وفادار اور اس کے حامی اور اس کے مددگار ہیں۔ آج صبح سے ہی جب 8 بجے پولنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے ہی لمبی لمبی صفوں اور قطاروں میں لوگ دیکھے گئے جو ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ جاری ہو۔ جس طرح سے اس وقت مختلف پولنگ مراکز پر تہران سمیت ایران کے تمام شہروں، چھوٹے بڑے قصبے اور دیہاتوں میں لوگ جوک در جوک ووٹ ڈالنے اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے پولنگ مراکز پر پہنچ رہے ہیں، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ 6 بجے کا جو ٹائم ہے اس میں بہرحال توسیع کی جائے گی، اور انتخابی عمل میں عوام کی شرکت اور رائے دہی کا یہ سلسلہ شاید دیر رات تک بھی جاری رہے۔ بہرحال، جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے انتخابی عمل سے پہلے 2 روز قبل فرمایا تھا کہ عوام کی شرکت استکبار اور دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا ثابت ہوگی، تو ایران کے عوام نے اپنے رہبر کی آواز پر لبے کہتے ہوئے یہی ثابت بھی کیا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب ساجد رضوی صاحب، اور دہلی میں موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب۔ ان دونوں سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ابتدا اور آغاز کرتے ہیں ہمارے یہاں تہران میں اسٹوڈیو موجود جناب ساجد رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
ساجد رضوی صاحب، اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد، یا یوں کہا جائے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا جو اختیار دیا تھا، جو ریفرنڈم کرایا تھا کہ وہ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، کس طرح کا نظام حکومت چاہتے ہیں، اور عوام نے ریفرنڈم میں حصہ لے کر اسلامی جمہوری نظام قائم کیا تھا، تو اس وقت سے لے کر اگر ایران کی اسلامی جمہوری تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر سال اوسطاً ایران کے عوام نے ایک انتخاب یا ایک الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کی بھی نظر تقریباً تمام انتخابات پر، نہ صحیح تو بیشتر انتخابات پر رہی ہوگی، تو گزشتہ انتخابات پارلیمنٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ 8 انتخابات ہو چکے ہیں، یہ 9 ہیں، تو گزشتہ جو 8واں انتخاب تھا یا 7واں انتخاب تھا، اس سے پہلے ایک انتخابات اور آج جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں آپ کیا واضح فرق محسوس کریں اور عوام کی شرکت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے تقریباً بطور متوسط ہر سال ایک انتخاب ہوا ہے، اس میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہیں، ضمنی انتخابات ہیں، صدارتی انتخابات ہیں، یا مجلس خبرگان یا ماہرین کی کونسل جو ہے اس کے انتخابات ہیں، اور اس میں عوام کی شرکت اور مشارکت جو ہے وہ ہمیشہ ہی مناسب رہی ہے، اور انہوں نے بھرپور انداز میں جو ہے اپنی شرکت کر کے جو ہے وہ دوستوں اور دشمنوں کو حیران کیا ہے۔ پارلیمانی الیکشن میں بطور متوسط اب تک کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ 55% بتائی جاتی ہے، لیکن یہ آج جو الیکشن ہوئے ہیں، آج جو ہو رہے ہیں، جس میں لوگ اس وقت پولنگ اسٹیشنوں پر موجود ہیں، اس کے تعلق سے یہ شرکت جو ہے 60 سے اوپر جاتی نظر آ رہی ہے، اور ممکن ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بعض پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے خاص طور پر تہران میں شاید پولنگ کا ٹائم جو ہے وہ بڑھانے پر مجبور ہو وزارت داخلہ کا ادارہ یا الیکشن کمیشن۔ رہ گئی یہ بات کہ ان انتخابات میں ایک اور چیز جو اس سال جو ہے وہ لوگوں کے لیے وہ ہے اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا ایرانی عوام برملا اظہار بھی کر رہے تھے، وہ ہے علاقے میں جو اسلامی بیداری کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اس دفعہ بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی ہے اور بعض جگہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سب کی بنیاد جو ہے اسلام انقلاب ہے، اسلام انقلاب سے انہوں نے الہام کیا ہے، الہام حاصل کیا ہے، لہٰذا وہ ان کی نظریں جو ہیں اس الیکشن پر ہیں، اور ہماری شرکت جو ہے اس دفعہ ماضی کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ جوش و جذبہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ رہ گیا پروپیگنڈا جو باہر کا میڈیا کرتا ہے، امریکہ اور یورپ کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو یہ وہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان انتخابات میں حصہ لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انتخابات میں لوگ حصہ نہیں لیں گے، اور میں کل دیکھ رہا تھا وائس آف امریکہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اول تو لوگ شرکت نہیں کریں گے، اور اگر شرکت رہی تو زیادہ سے زیادہ 27% تک لوگ ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ 27% کو بھی اگر مان لیا جائے، جیسا کہ مغرب والے اور خاص طور پہ امریکہ کہہ رہا ہے، تو یہ وہ شرکت ہے کہ جو بیشتر یورپی ممالک میں دیکھنے میں نہیں آتی، 25% تک جو ہے لوگوں کی شرکت رہتی ہے اس قسم کے انتخابات میں۔ لہٰذا اگر اس 27% کی بات کو ان کے درست مان لیا، تب بھی 2% جو شرکت جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے یا وہ لوگ جو عام طور پر ایران کے حوالے سے جو ہے اطلاعات معلومات نہیں رکھتے، وہ سوال یہ ہے کہ یورپ کو اور امریکہ یا غرب کو جو اتنی کیوں دلچسپی ہے؟ بہت ساری جگہ پہ الیکشن ہوتے ہیں۔
یہی سوال میں کرنا چاہوں گا ظفر آغا صاحب سے۔ چلیے، کافی دیر سے وہ منتظر ہیں ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں۔ ظفر آغا صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم۔
ظفر آغا صاحب، امریکہ اور مغرب جمہوریت اور ڈیموکریسی کے چمپئن اور علمدار بنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عوام کے حق کا احترام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایران کے عوام جب مختلف انتخابات میں، الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پرجوش نظر آتے ہیں، تو ان کا میڈیا، ان کے حکام کیوں کہتے ہیں کہ اے ایران کے عوام تم ووٹ ڈالنے کے لیے مت نکلو؟ یہ کون سی ان کی جمہوریت ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 دہائیاں ہو گئیں کہ ہمارے پڑوس میں پاکستان میں دنیا واقف ہے کہ امریکہ کہا، وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلتا ہی دو الف کی بنا پر ہے، کی بنیاد پر ہے، ایک اللہ اور دوسرا آرمی۔ اللہ کا تو خیر میں نہیں جانتا کہ وہاں کتنا اثر ہے، لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ آرمی کا کتنا اثر ہے، اور اس پوری آرمی رول کو وہاں پر امریکہ کی کا پورا تعاون حاصل رہا ہے۔ پھر مشرق وسطی میں آ جائیے، سعودی عرب جہاں انسان کے سانس لینے پر پابندی ہے، جہاں آپ ایک لفظ حکومت کے برخلاف کیا کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، وہ گھٹن ہے اس سو کال اسلامک ملک میں کہ جہاں کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا واقف ہے کہ ان کے اور سعودی اور عرب اور امریکہ کے رشتے کیسے ہیں، تمام تمام آل ابھی لبنان ابھی ابھی بحرین میں جس وقت جمہوری انقلاب بپا ہوا وہاں کیا ہوا اور امریکہ نے اس میں اس کا کیا رول رہا آپ اس سے واقف ہیں. دیکھیے امریکہ کو جمہوریت سے کسی قسم کا کچھ بڑا لینا دینا نہیں, ان کو اپنے مفاد سے مطلب ہے. جہاں جمہوریت کے نام پر ان کا مفاد وہ ہو جاتا ہے وہاں وہ جمہوریت کے لیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے علم بردار ہیں, اور جہاں شاہوں اور شیوخین اور فوجی جنرلوں کے ذریعے ان کی حکومتیں چلتی رہتی ہیں ان کے مفاد حل ہوتے رہتے ہیں وہ اس سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان حالات میں ظاہر سی بات یہ ہے کہ کہیں جہاں ایران کے ساتھ ان کا مسئلہ دوسرا, ایران کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایران سے بغض ہے. ایران سے بغض اس لیے کہ ایران آزاد ہے, ایران خود مختار ہے, ایران اس پورے خطے میں ایک نئی سیاست کا علم بردار ہے, اور اس سیاست میں انسانی حقوق, اس سیاست میں انسانی برادری, اس سیاست میں جمہوریت اور حق و انصاف کو عالمی سطح کے اوپر حق و انصاف کی قدریں جو بدرجۂ عتم ہیں موجود ہیں. یہ تمام وہ قدریں ہیں جس سے امریکہ کو فساد ہے, تضاد ہے. ظاہر سی بات یہ ہے کہ امریکہ ایران میں کتنی ہی اچھی ڈیموکریسی کیوں نہ ہو جائے, امریکہ کے حلق سے وہ بات اترنی ممکن نہیں, چونکہ جو ایرانی نظام کی قدریں ہیں وہ امریکی سامراجی نظام کی قدروں سے ان کا بالکل ڈائریکٹ جس کو کہا جائے تصادم یا کنفرنٹیشن ہے. ان حالات میں ایران میں کتنی ہی اچھی ڈیموکریسی کیوں نہ ہو, امریکہ کو اس میں کوئی نہ کوئی آر ضرور دکھائی دے گا, اور وہ اس سلسلے میں نکتہ چینی یقیناً کریں گے. اور وہ نکتہ چینی, لیکن لطف یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جب انٹرنیٹ, اور جس کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے, ایک عالمی دیہات بن گئی ہے, اور طرح طرح کی دیواریں گر گئی ہیں, تو ایسی دنیا میں اس قسم کا پروپیگنڈا کہ ایرانین ڈیموکریسی ایک فارس ہے, ایرانی جمہوریت ایک دھوکہ ہے, اس قسم کا پروپیگنڈا کب تک چل سکتا ہے؟ آج انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا دیکھ رہی ہے, اگر وہ نہیں دکھائیں اپنے ٹیلی ویژن اور میڈیا پہ جی, تو ایران کے یوٹیوبس کے اوپر, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ اس کے جو الیکشن ہو رہے ہیں آج اس کے وہ موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے.
تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
امریکہ جو جس قسم کا پروپیگنڈا کرتا رہا تھا کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں, وہ پروپیگنڈا کسی حد تک چلتا تھا, مگر آج انٹرنیٹ کے دور میں, اس دور میں اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اب چلنا ممکن نہیں ہو پا رہا
جی.
اور اس کا یہ امریکہ کا جمہوریت کے کے تناظر میں جو دوہرے پیمانے ہیں, وہ دوہرے پیمانے عوام کے سامنے آ رہے ہیں, اور بالکل
بالکل
محاورے کی طرح ایران کی جمہوریت کے معاملے میں بھی ان کی بات
جی, بہت شکریہ.
دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جا رہا ہے, چنانچہ یہی ہو رہا ہے
جی. نوازش آپ کی. ساجد رضوی صاحب, آج صبح جب پولنگ کا عمل شروع ہوا تو ابتدائی منٹوں میں ہی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بھی اپنے حق رائے دیے استعمال کیا, اور اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج یعنی آج کی تاریخ میں جو الیکشن ہوئے 2 مارچ کو, اس میں عوام کی شرکت دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے پیغام کی حامل ہوگی. کیا پیغام ہے دوستوں کے لیے اور کیا پیغام ہے دشمنوں کے لیے؟
جی بالکل, رہبر انقلاب اسلامی نے درست فرمایا, اور ایران میں ہونے والی ہر تبدیلی, ہر انتخاب, ہر الیکشن, ہر ریلی جو ہے وہ دوستوں اور دشمنوں کے لیے ہمیشہ پیغام کی حامل ہوتی ہے. اس میں دوستوں کے لیے پیغام واضح ہے کہ باہر کا میڈیا جو کچھ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور انقلاب کے تعلق سے, اسلامی اقدار کے تعلق سے, اسلامی سسٹم اور نظام کے تعلق سے جو مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کی جاتی ہے اس کے میڈیا کے ذریعے, وہ جو ہے ان پر وہ جو مایوسی کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں اس قسم کے جو یہاں پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے وہ انتخابات ہوں, چاہے 22 بہمن یا 11 فروری کے جو انقلاب کی ریلیاں ہوں, یا یوم قدس کے مظاہرے ہوں. इनमें अवाम की जो शराकत होती है और जिस अंदाज में लोग सड़कों पर और निकल कर आते हैं और इज्तेमात करते हैं, उससे दोस्तों की जो मायूसी जो है वो दूर हो जाती है और उनका प्रोपेगेंडा ज़ाहिल हो जाता है मगरिब का। खुद दुश्मनों के लिए इसमें जो है वो ये वाज़ह तौर पर पैगाम है कि मिल्लत ईरान जो है, जिसने 11 फरवरी 1979 को इस्लामी इनकलाब बरपा किया था इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, और इस इनकलाब के खतूत और उसके लिए जो खदोखाल जो बानी इनकलाब इस्लामी वज़ा कर गए हैं, लोग आज भी उसके वफादार हैं।
जी साईं साहब, इस वक्त हमारा राबता बराह रास्त हुआ है किसी एक पोलिंग स्टेशन पर, जहां हमारे साथी हसन जैदी साहब मौजूद हैं। देखते हैं कि आवाम की जोश और उनका खरोश, आवाम का जोश खरोश कैसा है और रायदही का अमल और पोलिंग का अमल कैसा जारी है। हसन जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ अली अब्बास साहब। मैं इस वक्त हुसैनी इरशाद जो तेहरान के मरकज़ी वोटिंग स्टेशन में उसका शुमार है, आपकी खिदमत में रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। यहाँ काबिले ज़िक्र है कि 5:45 तकरीबन बज गए हैं, लेकिन इसके बावजूद 6 बजे तक हालांकि ऐलान किया गया था वोटिंग का टाइम, लेकिन इतनी लंबी लाइन है कि सड़क तक पहुँच गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि 8 बजे या हत्ता 10 बजे रात तक इसका टाइम बढ़ा दिया जाए। तकरीबन तेहरान में कहा जा रहा है कि हर जगह पर इतना ही मजमा है, और जो चीज़ मैंने सुबह से देखी है मस्जिदुन्नबी पर, मस्जिदुन्नबी तेहरान के मशरकी एरिया में है, और वहाँ पर जो चीज़ देखी जा रही है कि लोग वहाँ पर बहुत ही जोश व जज्बे से आए थे और अमरीका और इसराइल के खिलाफ हत्ता नारे लग रहे थे कि अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, और ये दर हकीकत उन लोगों के लिए और बाकी साम्राज्य ताकतों के लिए एक पैगाम है कि हम जो हैं इस दफ़ा यहाँ पर डटे हुए हैं तुम लोगों के सामने और अपने वोटों के जरिए, और अगर ज़रूरत पड़ी अपना असलहा भी हम अपने हाथ ले लेंगे। अली अब्बास साहब, अगर
जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि हुसैनी इरशाद में गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, क्या उनका क्या रद्द अमल था? उन्होंने जो ये जोश व जज्बा देखा, कुछ उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, वो उनके तासरात क्या थे?
यहाँ पे जो चीज़ देखी गई, तकरीबन 170 मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज और चैनल से यहाँ पर रिपोर्टर्स आए हुए हैं, जो 370 है उनकी तकरीबन तादाद, और जो उन लोगों से जब चीज़ें पूछी गई तो वो सब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और खुसूसन मेरी अपनी बात कई जैसे अल जज़ीरा के चैनल से हुई, इन सब से हुई, तो वो लोग सब बहुत ज़्यादा मुतासर थे। बाज़ मगरबी ज़राए इब्लाग जैसे रॉयटर्स हैं, फ्रांस प्रेस, वो लोग तैयार नहीं हुए बात करने के लिए इस सिलसिले में। अब उन लोगों को खौफ है या कोई दूसरी चीज़ है, मुझे नहीं मालूम। और कोई सवाल है तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे नाज़रीन ने यकीनी तौर पर आपकी गुफ्तगू सुनी होगी और करीब से वहाँ के हालात का जायज़ा लिया होगा और वहाँ जो माहौल है उसको देखा होगा। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। ज़फ़र आगा साहब, बाराक ओबामा ये कहते नहीं थक रहे थे कि ईरान पर हम जो पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं वो इसलिए कि अवाम और ईरान का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें हम कहीं ना कहीं दूरी और फासला पैदा कर सकें। लेकिन आज जिस तरह से जिस बड़े पैमाने पर, जैसा कि अभी हमारे साथी भी एक पोलिंग स्टेशन से इतला दे रहे थे, लोगों ने पुरजोश तरीके से शिरकत की और अमरीका और मगरबी और साम्राज्य ताकतों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो इन अमरीकियों और मगरबी मुल्कों की पाबंदियों का क्या बनेगा जो उन्होंने ईरान के खिलाफ आयद कर रखी हैं इस पुरजोश शिरकत के बाद ईरानी आवाम की?
देखिए, उनका मकसद ईरानी इनकलाब और उसकी जो कदरें हैं उसकी कमर तोड़ना है। वो ओ, जैसा इराक के सिलसिले में आप वाकिफ़ हैं कि जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उसका मकसद ये है कि सारी दुनिया से घेराबंदी करके जिस मुल्क पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं उसमें इतनी माशी मुश्किलात पैदा कर दो कि वहाँ पर किसी किस्म का काउंटर रेवोल्यूशन हो सके, जिसको कहा जाता है, एक जो निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम दरहम बरहम हो जाए और वहाँ के आवाम ख़ुद उस हुकूमत को उखाड़ फेंकें, ये मकसद होता है सैंक्शन का। लेकिन जैसा अभी आप फरमा रहे थे और जैसा अभी आपके साथी दिखा रहे थे कि जहाँ इलेक्शन के दिन ये जोश व खरोश हो कि लोग जूख दर जूख चले आ रहे हैं, पोलिंग का टाइम 1-2 घंटा नहीं 3-3, 4-4 घंटे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, औरतें मर्द जवान बूढ़े, मैं एक मुझे देख के बड़ी हैरत हुई, आप एक क्लिप आपकी अभी इस प्रोग्राम में کہ ایک محترمہ ایک بہت ہی ضعیف شخص کو ہاتھ کا سہارا دے کے پولنگ بوتھ کے اندر لے کے جا رہی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, جہاں یہ جوش و خروش ہو, جہاں ہر عمر کے لوگ ووٹ دینے کے لیے جوغ در جوغ سمندر کی طرح, سمندر کی موجوں کی طرح سے ٹھانٹے مارتے ہوئے نکل پڑیں, اس ملک کو میں آپ سینکشن لگا کر, معاشی پابندیاں لگا کر اس ملک کے عوام کی خود ارادی قوت ارادی کو توڑ سکیں, یہ میری اس بات میرے حلق سے نہیں اترتی اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جہاں عوام کا جوش و جذبہ اس قدر ہو وہاں پر سینکشنز کام کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا زبر آغا صاحب, بہت نازش ہے,
اتنا جوش دکھائی دے رہا ہے,
ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ساجد رضوی صاحب آپ کیا کہیں گے, پابندی ہوگا کیا بنے گا؟
دیکھیں پابندیاں
اور دھمکیوں کا,
جی بالکل آپ نے صحیح کہا, پابندیاں اور دھمکیاں جو ہیں ان کا ماضی پرانا ہے, یعنی جس دن سے اسلام انقلاب جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا, یعنی 79 سے اوائل میں فروری سے, اس دن سے ایران پر مختلف قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس دن سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان دھمکیوں کو عملی جامہ بھی پہنایا جا چکا ہے. عراق کے ذریعے جنگ مسلط کی گئی اور یہ سوچ کے کہ شاید 2-3 ہفتوں میں کام ایران کا تمام ہو جائے گا, اسلام انقلاب جو ہے اس کا بوریا بستر لپیٹ جائے گا, لیکن جنگ جو ہے وہ 8 سال چلی, امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ صدام کی پشت پر کھڑے رہے, حتیٰ مشرقی بلاک جو بظاہر سر جنگ کے زمانے میں جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابلے تھے وہ بھی صدام کی پشت پر رہا, اور صدام بظاہر مشرقی بلاک کا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو حصہ سمجھتا تھا, لیکن یہاں دیکھنے میں آیا کہ دونوں بڑی طاقتیں اس وقت کی جو ہیں صدام کی پشت پر کھڑی ہو گئیں, 80-90 ممالک مجموعی طور پر جو ہیں مل کر اس کی حمایت کر رہے تھے, اس میں یورپی ممالک بھی تھے, عرب ممالک بھی تھے, اسلامی ممالک بھی تھے, اور سب ایک کیے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اس اسلام انقلاب کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے. پابندیاں پہلے دن سے ہی لگا دی گئی تھیں اور بہت سخت پابندیاں لگی تھیں, لیکن ملت ایران نے اپنی اقتصادی ریاضت معیشت کو کنٹرول کر کے تدبیر کے ساتھ ان پابندیوں کا مقابلہ کیا, اور یہ پابندیاں آج بھی جاری ہیں, اور اس میں کبھی شدت آتی ہے اور کبھی کمی آ جاتی ہے, اور کمی اور شدت کا انحصار جو ہے وہ خود ان کے مغرب اور امریکہ والوں کی اس پہ رہتا ہے کہ جب ان پر اپنے طور پر جو ہے وہ خود احساس کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ خود ان کے کئی نقصان میں جا رہا ہے تو وہ پابندیوں کو شدت لا کے اپنے داخلی میڈیا کو جو ہے اس کو تغذیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو مزید خوراک فراہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جو ہے وہ بظاہر نارمل صورتحال نظر آنے لگتی ہے. ابھی حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہے وہ تیل کی بائیکاٹ کی جو بات ہو رہی تھی, اسلامی جمہوریہ ایران نے پیشگی قدم اٹھاتے ہوئے یورپی ممالک میں خاص طور پر برطانیہ اور فرانس کا تیل جو ہے بند کر دیا, اس کا اثر پورے یورپ میں پڑا ہے, تیل کی قیمتیں زمین سے آسمان کی طرف پہنچ گئیں اور لوگ وہاں پہ اس پہ شور شرابہ کر رہے ہیں, اور مسٹر اوباما نے واضح طور پر آ کر کہا ہے کہ ہم قلیل مدت میں جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے گی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور لوگوں کو یقیناً اور خاص طور پہ ہمارے اتحادیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ایران نہیں ہے کہ جس کو تیل کی پابندیوں سے جو ہے یہ کوئی مشکل ہوگی, کیونکہ تیل پر پابندی اگر لگی ہے تو تیل کی قیمت بڑھی ہے, اور تیل کی قیمت بڑھنے کا مطلب یہ کہ ایران جو ہے وہ 18% تیل جو یورپ اور امریکہ کو ممالک کو برآمد کرتا تھا اس پہ پابندی لگے گی, تو اس میں جو ہے وہ تیل کی قیمت بڑھنے سے اس کا سارا وہ جو نقصان جو ہے یعنی تیل کی کمی کا وہ پورا ہو جائے گا, اور دوسری طرح اور ہونے کا اعلان کیا گیا ہے, یعنی باقاعدہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اگر تیل کی قیمت اسی طرح بڑھتی رہتی ہے یا جہاں تک بڑھ چکی ہے اس پر رکی رہے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی جو آمدنی ہے تیل کی وہ گزشتہ سال کے بجٹ کی نسبت جو ہے وہ خود بخود زیادہ ہو چکی ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ تیل کے حوالے سے بالآخر یورپ اور امریکہ کے ممالک میں جو ہے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آنے شروع گئے, کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ اسی ذریعے پر ہے.
30 سیکنڈ میں آپ بتائیں کہ جو دھمکیاں ہیں ان کا کیا بنے گا عوام کی آج کی شرکت؟
دیکھیں دھمکیوں کا میں بتاؤں کہ کل ہی جو ہے مسٹر اوباما ایک جگہ خطاب کر رہے تھے اور وہاں ایک خاتون صحافی غالباً جو ہے اس نے اٹھ کر جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کیا, اور اوباما جو ہیں وہ یہ جب واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے جیسا کہ ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی کہ وہ قوم جو اپنے حکومت اور نظام اور اسلامی اقدار کی وفادار ہو اس کو پابندیوں اور دھمکیوں سے پیچھے نہیں ڈھکیلا جا سکتا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ بجا طور پر آج پھر ایک بار ایران کے عوام نے زوردار تماچا رسید.